سورہ صافات مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور صافات صف سے ہے، صف باندھنا، قطار باندھنا، گویا ہمارے دین کی ایک بہت خوبصورت صف باندھنا ہے، ڈسپلن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ تینوں قسمیں فرشتوں کی کھائی گئی ہیں، اور فرشتے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ صف باندھے ہوئے، احکام کے منتظر، اللہ کے حکموں کے منتظر، جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دے اس کو فالو کرنے کے لیے تیار۔ اور یہ صورت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ صورت ہمیں بھی ڈسپلن سکھا رہی ہے، رولز کو فالو کرنا سکھا رہی ہے۔ دنیا کا کام ہو یا دین کا، لائنیں بنانا اور ضابطے کی پابندی کرنا، ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے۔ پھر ہم لائنیں بنانے میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم ہر جگہ وی آئی پی بننا چاہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم جائیں ہم چاہتے ہیں ہمیں وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے۔ ایک فکر نہیں ہے تو آخرت کی فکر نہیں ہے، وہاں خیر ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا کے کاموں میں سب سے اول نمبر پر جانا چاہتے ہیں، اور دین کے معاملے میں سب سے پیچھے پہ بھی شکر گزار ہیں۔ اور کون سے فرشتے ہیں جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، جو مجرموں کو نافرمانوں پر لعنت کر رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں؟ یہ لعنت اور پھٹکار صرف لفظی نہیں ہے، بلکہ انسانوں پر وہ حادثے اور آفات بھی اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے فرشتے کون سے ہیں؟ جو کلام الہی سناتے ہیں، جو وحی لانے والے فرشتے ہیں، اس کے مددگار فرشتے ہیں، یا ان الہامات کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کرتے ہیں۔ ہمارا دین صف باندھنا سکھاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ اسی طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو، اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوا کرو۔ برابن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا۔ گویا دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے، اور صف باندھنا بھی عبادت ہے، اور فرشتے پہلی صف مکمل کرتے ہیں۔ تو گویا ہمارے لیے بھی پہلی صف کو پانا یہ قابل ترجیح رہنا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری کی ایک حدیث میں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا اجر ملتا ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن اندازی کرتے، اس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک، کتنے مشرق ہیں، ہر دن سورج ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ وہ غروب، اور ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک جگہ پھر دوسری جگہ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کتنے بہت سارے مشارق، اور یہ تو ایک سورج ہے۔ کائنات میں کتنے سیارے ہیں، ان کا طلوع و غروب، اور ان کا بھی ہر دن نئے زاویے سے طلوع ہونا، مختلف مقامات سے طلوع ہونا، کاؤنٹ لیس مشارق ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان نے سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ شیاطین ملائکہ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہ ہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بلغم لگائی، پھر اپنی شہادت کی انگلی اس پر رکھی اور فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، اور جب تیری جان یہاں پہنچ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کی طرف اشارہ فرمایا، تو کہتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں؟ صدقہ تو زندگی کا فائدہ دیتا ہے، ایمان تو زندگی کا فائدہ دیتا ہے، اپنا مال اپنی صلاحیتیں زندگی میں لگائیں گے تو فائدہ دیں گی، مرتے ہوئے تو ویسے بھی سب کچھ چھوڑ کر ہی جانا ہے، پھر تو اللہ ہی وارث ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے کہہ رہے نا جیسے ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائے اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو ہاں اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک ہی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. دنیا میں تو نہیں جھٹلاتے تھے ان باتوں کو کہ پیپر رمضان میں کیوں، گرمیوں میں کیوں، یہ نصاب کیوں، کیونکہ جانتے تھے کہ ذرا سی بھی اکڑ دکھائی چونچرا کی تو ادارے والے نکال دیں گے، فارغ ہو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. لیکن ایک اسلام کو ہی حدف تنقید بنا رکھا تھا، اور آخرت کو کسی نے قول سے جھٹلایا تو کسی نے عمل سے جھٹلایا. احشر الذین ظلموا وازواجہم، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو. یہاں ازواج سے مراد ہم مشرب، ہم خیال، ہم نوالا اور ہم پیالہ لوگ، اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. دنیا میں کبھی سفر کریں تو آخرت کے سفر کو ضرور یاد کر لیں. وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ کافروں کو بھی ٹھہرایا جائے گا، مومنوں کو بھی ٹھہرایا جائے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے اور ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا. پس دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا. پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا رستہ جانتا تھا. تو ایسا نہ ہو کہ اس دن روک دیے جائیں. آج اپنے معاملات کو کلیئر کر لیں، آج حساب کو بے باک کر لیں، آج معافی مانگ لیں. کسی پر زیادتی کی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو آج معافی مانگ لیں. کہ اس دن ٹھہرائے گئے، اس دن انتظار کرنا پڑا تو وہ ٹھہرانا اور انتظار کرنا بڑا تکلیف دہ ہے. ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. یہ جھگڑے اللہ نے قرآن میں بار بار دکھائے ہیں. ان مناظر کو اپنے تصور میں سٹرونگ کرے اور آج ہم یہ دیکھ لیں کہ کس کی لیڈری کے پیچھے ہم اپنی طاقتیں جھونک رہے ہیں، صلاحیتیں جھونک رہے ہیں، کس پر جان چھڑک رہے ہیں. حتیٰ کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے کہ نعرے لگانے والے بھی کل کلاں کو منہ پھیر لیں گے، بیزار ہو جائیں گے. آج دنیا میں ہوش کے ساتھ وقت گزارنا ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، شیطان سے بچ بچ کر چلنے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان میں شامل کر دینا، ان کے لیے جانا بوجا رزق ہے، یعنی ایسا رزق جس کی ساری خوبیاں پہلے ہی بتائی جا چکی ہیں، جن کے بارے میں ان کو اطمینان ہے کہ وہ انہیں ملتا رہے گا، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ حضرت عمر ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہم مرغن غذائیں کھانے والوں سے بہتر طور پر کھانوں کی عمدگی اور لطف و لذت کو جانتے ہیں، لیکن ہم ان کھانوں کو اس دن کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے عقل مند تھے، انہوں نے دنیا کی لذتوں کو قربان کر دیا اور آخرت کی لذتوں کو پا لیا۔ ہم آخرت کے پیچھے دنیا کی لذتیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تو ان جنتوں کو کیسے پائیں گے؟ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ دنیا میں جن چیزوں سے منع کیا تھا، شراب سے، بے حیائی کے کاموں سے، نہ محرم عورت نہ محرم مرد سے، ہر چیز جس سے پابندی لگائی دنیا میں اور اس اللہ کی پابندیوں کو فالو کرتے رہے، آخرت میں جنت میں وہ ساری نعمتیں بہت اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ اللہ عطا کریں گے۔ شراب بھی چمکتی بھی بہترین شراب، جس سے دماغ نہ خراب ہو، جس سے سڑان نہ اٹھتی ہو، جس میں بدبو نہ ہو، جس کو پی کر اول فول نہ بکنا شروع کر دے۔ اور کیا ہے، دنیا میں غزے بسر کرتے رہے، نگاہوں کو جھکاتے رہے، نگاہوں کو بچاتے رہے، اللہ قیامت میں ایسی جنت میں ایسی عورتوں کا ساتھ دے گا جو نگاہیں بچانے والی ہوں گی، جو صرف اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہوں گی۔ اور یہاں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں مومن عورت کی پہچان حیا، اور جنت کی عورت کی بھی پہچان حیا ہے، وہ بے باک اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو اس جنت میں فٹ کرنا ہے تو حیادار، آنکھوں کو بچانا، نگاہوں کو بچانا برے مناظر سے، نامحرموں سے، خوبصورت آنکھوں والی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ان کی نزاکت اور کتنی نرم و نازک ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ان کی نرمی اور نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے، اتنی نرم و نازک ہوں گی، ملائم سکن۔ اور دوسری چیز کیا، چھپی ہوئی، یہ کوالٹی محسوس کیجئے، اللہ نے چھپی ہوئی کہا ہے، انڈے کے نیچے، چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی، آج پردوں کے اندر چھپی ہوئی عورت اسی طرح قدر و قیمت والی ہے، اسی طرح قیمتی ہے، یہ جنتی عورت کی نشانی ہے۔ اور جنت کیسی ہوگی، پیارے نبی فرماتے ہیں، بہشت میں لوگ ہر جمعے کو ایک بازار میں آئیں گے تو شمال سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہرے یعنی سارے بدن اور لباس پر مشک اور دوسری خوشبوئیں بکھیر دے گی، اس سے ان کا حسن و جمال بھر جائے گا، اور اس اجتماع گاہ سے فارغ ہو کر جب وہ گھر لوٹیں گے تو اپنے گھر والوں کو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل پائیں گے۔ گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم اب تو تم پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت لگتے ہو، اور وہ ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال نے بھی بہت ترقی کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے شاگردوں اور اساتذہ کے ساتھ۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، پورے تصور کے ساتھ۔ کوئی ایسا ڈرامے کا سین اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کو فلمایا ہے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے تصوروں میں۔ سوچو، جنتی لوگ گپ شپ کر رہے ہیں، نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کیسے ہم اس رستے پہ آئے، کیسے ہم ان جنتوں کے مستحق بنے، اور اچانک انہیں یاد آئے گا کہ ان کا ایک ساتھی تھا جو انہیں برائی کی طرف بلاتا تھا، اور کہیں گے کہ وہ تو نظر نہیں آ رہا, اور اچانک جو ہی دیکھے گا جھک کر تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا, اور کیا کہے گا, خدا کی قسم تو تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا, میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں, موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. ان ھذا لہو الفوز العظیم, یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی کے لیے بہت سارے لوگوں کی مدد چاہیے, اور ہم لیتے ہیں اداروں کی مدد, وسائل استعمال کرتے ہیں, گاڑیاں, ڈرائیور, پیسہ, ٹیوشنیں, بہت سارے لوگوں کی مدد چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں کامیاب ہوں, مگر آخرت کی کامیابی کے لیے کتنی محنت, کتنے وسائل, کتنے اساتذہ کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں وہ مدد ملے, وہ راہیں سجھے جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہوں. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو, یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا. یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے, پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. یہ افسانے نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. اور یہ جنت اور یہ دوزخ کتنی قریب ہے, پیارے نبی نے فرمایا, دہشت اور دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. پھر ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے, خود آنکھیں نہیں کھولی, علم نہیں سیکھا, بس جس چیز پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی پر عمل کرتے چلے گئے. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا. یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے لیے خالص کر لے. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا, تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور بڑا ہی اچھا جواب دیتے ہیں. فلنعم المجیبون, ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو پکارے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا, یعنی برے لوگوں کے درمیان رہنے کی اذیت سے بچا لیا, ان کی مخالفت سے بچا لیا, اور اسی کی نسل کو باقی رکھا, اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پہ چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم کون سا دل ہے؟ ہم پیچھے پڑھ کر آئے قلب سلیم کس کو کہتے ہیں, اور یہ یاد رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون سا دل ہے, اس کی کیا خصوصیات ہے, کیسے اپنے دل کے اندر وہ خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. قلب سلیم, سلامتی والا دل, شرک سے پاک, شک سے پاک, منافقت سے پاک, بندوں کی خیر خواہی کرنے والا. اور سلیم عربی کی ڈکشنری میں سانپ کے ڈسے ہوئے کو کہتے ہیں, اور جب سانپ کسی کو ڈستا ہے تو وہ درد سے تڑپتا ہے. ایسے ہی مومن بھی اپنے ارد گرد ہونے والی برائیوں پہ تڑپتا ہے, لوگوں کی گمراہیوں پہ تڑپتا ہے, لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر تڑپتا ہے, ان کی ہدایت کے لیے, انہیں جہنم سے بچانے کے لیے, رب سے جوڑنے کے لیے وہ بے چین رہتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی دل عطا فرمائے. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا, یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو, کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو, آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا, میری طبیعت خراب ہے, چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا, آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں, اور واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. آپ یہاں غور کیجئے, حضرت ابراہیم کی طبیعت مشرکوں کے میلے پر جانے کے لیے خراب تھی, مگر اللہ کے رستے میں کام کرنے کے لیے انہوں نے اس طبیعت کی خرابی کو آڑے نہیں آنے دیا. ہم اپنا جائزہ لیں, مسجد میں یا درس پر جانے کے لیے طبیعت خراب, لیکن من پسند جگہ پر جانے کے لیے گولی کھا کر چل پڑتے, خواہ وہ کوئی شادی کی تقریب ہے یا بازار ہے. اللہ ہمیں اس بیماری سے بھی بچائے, اور ہمیں اس روح کی بیماری سے بھی بچائے جو ہمیں دین کے رستے میں چلنے سے روکتی ہے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دھکتی ہوئی آگ کے ڈھیر پر پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہیے مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس موقع پر حضرت ابراہیم نہ وطن نہ خاندان نہ روزگار نہ اولاد، صرف رب کے سہارے پر نکل کھڑے ہوتے ہیں، اس برے ماحول سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اس دعا کے جواب میں ہم نے ان کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت اسماعیل کی بشارت، وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. ان آیتوں کا ایک ایک لفظ دیکھیے میرے اور آپ کے لیے رہنمائی. ہم اپنے عملوں پہ شرمساری محسوس کرتے ہیں، ہم اللہ کے رستے میں ذرا سی قربانی دینے کو تیار نہیں. اور حضرت ابراہیم 86 برس کی عمر میں بانج بیوی سے ملنے والی اولاد، ڈھلتی زندگی کا سہارا، منتوں سے مانگی ہوئی، دعاؤں سے مانگی ہوئی اولاد، اور اللہ نے کوئی براہ راست حکم نہیں دیا، خواب میں اشارہ کیا. مگر ماننے والوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک حکم 70 دفعہ بھی دے دیا جائے تو ان کے لیے 100 بہانے. اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ تو بتا تیرا کیا خیال ہے. یہ نہیں ہے مطلب کہ اگر بچہ کہے گا کہ نہیں تو میں عذر پیش کر دوں گا کہ بیٹا نہیں مانتا، اولاد نہیں مانتی، میں کیا کروں، میں تو کرنا چاہتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ بچے سے کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ کہ اللہ سے جو صالح اولاد مانگی ہے دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعی وہ اولاد صالح ہے، اور یہ کہ وہ تو حکم کی اطاعت کے لیے تیار ہے، بیٹے کا ارادہ بھی شامل کر کے اسے بھی اجر و ثواب کا حقدار بنا رہے ہیں. اور کیسا اچھا جواب دے رہے ہیں، ابا جان یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حکم تو باپ کو دیا گیا تھا، بیٹے کو تو نہیں دیا گیا تھا. بیٹا کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو حکم نہیں ملا، میں تو جا رہا ہوں. نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو فالو کرنے میں دوسروں کا ساتھ دیجئے، خواہ وہ آپ کے شوہر ہیں، خواہ والدین ہیں، خواہ وہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، احباب ہیں، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں. اور یوں نہیں کہہ رہے کہ میں ضرور ہی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ کیا کہہ رہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. نظر پھر بھی اللہ پہ ہے، اللہ ہی نیکی کی توفیق دیتا ہے، اللہ ہی برائی سے بچاتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے کسی میں، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے کسی میں، مگر اللہ ہی طاقت دیتا ہے. اور کیسے تہذیب والے، کیسے پیارے بچے ہیں. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور کتنی بڑی قربانی ہے، انسان اپنی جان لگا دے، مال لگا دے، لیکن اولاد تو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. اللہ کے حکم پر بلکہ اللہ کے اشارے پہ بڑھاپے میں ملنے والی اولاد، اور اب جبکہ وہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئی اور فطری موت نہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے، اللہ اکبر. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ايا ابراهيم، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، جو حکم دیا تو نے اس کو پورا کر دیا. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اللہ کو قربانی نہیں چاہیے، اللہ کو مال نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری خدمتیں نہیں چاہیے. ہم جو قربانی دیتے ہیں، جو مال، جو صلاحیتیں، جو وقت اللہ کے رستے میں لگاتے ہیں، اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے بڑھا کے دیر اندن واپس کرتے ہیں. اور خواب میں کیا دیکھا تھا؟ یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا، یہ دیکھا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تو نے خواب سچ کر دکھایا. اور جس کو اللہ کہہ رہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے اور اسے اور اسحاق علیہ السلام کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا, ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں اور در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے. یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو, کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ یہ بال کا کیا مطلب ہے؟ آقا, سردار, شوہر, مالک, ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ اصل میں ان کا دیوتا تھا جس کی یہ پوجا کرتے تھے. کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے, مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا, سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں, بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس علیہ السلام پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں, واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو, کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے, پھر قرآن دازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی, آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے. حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی اللہ تعالیٰ ٹو دی پوائنٹ, اس کے مین پوائنٹس بتا کر ان کے قصے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, قوم ان کی انکار کرتی رہی اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل آئے اور ساحل سمندر پر پہنچے, کشتی میں سوار ہوئے. اور ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کشتی بہت زیادہ بھری ہوئی تھی اور جب وہ ڈولنے لگی تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی اور قرآن حضرت یونس کے نام نکلا. اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کشتی پر سوار لوگوں سے کہا کہ ایسا معاملہ ہمیں اس وقت پیش آتا ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی پر سوار ہو, تو انہوں نے قرآن ڈالا تو حضرت یونس کے نام قرآن نکلا, تو انہوں نے حضرت یونس کو سمندر میں ڈال دیا اور مچھلی نے انہیں نکل لیا, وہ ملامت زدہ تھا. وہ ہوا ملین. ملین کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کا ضمیر خود ہی ملامت کر رہا ہو کہ وہ واقعی مجرم ہے, کوئی ملامت کرے یا نہ کرے, یعنی انہیں خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں, ہمیں کوئی ٹوکے نہ ٹوکے, کوئی ہمارے منہ پہ تعریفیں ہی کیوں نہ کرتا چلا جائے, ہمیں اپنی غلطیوں کا خود سے احساس ہونا چاہیے. فلولا انہ کان من المسبحین, اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روزے قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. گویا مشکلات سے نکلنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پروردگار تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے غلطی کی ہے, میں نے ظلم ڈھایا ہے, میں گناہگار ہوں. اچھا کھایا پیا ہو تو یا تو بیماری آتی نہیں, اگر آ جائے تو انسان جلدی کور کر جاتا ہے, ورنہ ایک جھٹکا ہی انسان کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو حضرت یونس جو کہ ایک نبی بھی تھے, علم, عبادت, تقویٰ, اللہ کا خوف, تو مصیبت آئی تو اس مصیبت میں انہوں نے رب کو پکارا اور وہ اس مصیبت سے باہر نکل آئے, اور پتہ نہیں کب تک پکارتے چلے گئے, پھر اللہ نے نجات دی. ہم نے اور آپ نے مصیبت سے بچنا ہے, آفت سے بچنا ہے, بیماری سے بچنا ہے, اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, تو بھی یہی نسخہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کثرت سے یہ بھی پڑھنے والے ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ندامت ہو، شرمندگی ہو، استغفار ہو، اپنے نیک اعمال کا واسطہ. وہ بھی حدیث یاد کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ طوفان میں گھر گئے اور غار میں پناہ لے لی اور غار کا دہانہ بند ہو گیا. اب وہ اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ دے رہے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اور اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو خالص اس کے لیے کیا ہو. نیک اعمال کا واسطہ دینا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، گڑ گڑا کر مانگنا مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. آخرکار ہم نے اسے ایک بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. میں آپ سوچیے تو صحیح کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جی مجھے معاف تو کر دیا ہے مگر واپس ان لوگوں میں نہ بھیج مجھے، انہوں نے مجھے جھٹلایا تھا، میں ان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا. اللہ نے واپس انہی لوگوں میں بھیجا اور ان لوگوں کو انہی کے ذریعے سے ایمان کی توفیق بھی بخشی. تو ہم بھی لوگوں سے مایوس نہ ہوں، یہ کہہ کر ہم بھی ٹھکرا نہ دیں کہ نہیں انہوں نے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے تو مانا نہیں تھا، ہم دعوت دینے گئے تھے، بلایا تھا، اب میں نہیں جاؤں گی ان کے پاس. حضرت یونس واپس انہی لوگوں میں گئے. اللہ ہمیں بھی لوگوں کے اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش میں نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. یہ مضمون قرآن میں پہلے بھی گزر چکا، ابھی پھر یہی مضمون آیا ہے. اللہ تعالیٰ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بیٹیاں ناپسند ہیں. اگر اللہ کی طرف بیٹے مبعوث کیے جاتے تو اللہ خوش ہو جاتے، معاذ اللہ. اللہ نے تو حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عزیر کو بھی اپنا بندہ کہا ہے. یہ اصل میں نا ایک ذہنیت ہے. میں آپ کو مثال سے ایک بات سمجھاتی ہوں. مثال کے طور پر ایک انسان کی آپ کے نزدیک بڑی ویلیو ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا قابل قدر ہے یا مجھے ان سے اتنی عقیدت اور محبت ہے کہ میں بہترین تحفہ انہیں دینا چاہتی ہوں. اور ایک انسان آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا پھٹا پرانا جو مجھے ناپسند ہے یا جو میری اب ضرورت کا نہیں رہا، چلو اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب کرنا دراصل ان کی نظر میں اللہ کی قدر و قیمت، اللہ کی حیثیت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کی حیثیت ان کی نظر میں کیا تھی کہ انہوں نے اپنے لیے تو اعلیٰ چیز کو پسند کیا اور اللہ کے لیے اس چیز کو پسند کیا جن کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی. ہم بھی سوچیں، ہم اللہ کے لیے اللہ کے رستے میں نکالتے ہوئے بری سے بری چیزیں چھانٹتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز نکالتے ہیں؟ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہاں پھر فرشتوں کا ذکر، سورت کے آغاز میں بھی ان کی صف بندی، ان کا ڈسپلن، ان کی اطاعت، اور سورت کے اختتام میں پھر ان کی صف بندی اور ان کے ڈسپلن اور نظم و ضبط اور سلیقے کا ذکر کر دیا تاکہ ہم بھی ان سے یہ سلیقہ سیکھیں، یہ ڈسپلن سیکھیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. جب وہ ان کے سہن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔